بهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا
का इस मसले में क्या सीधा है, दूसरे क्या कहते हैं, وہ پردے کے احکام ہو یا رضاعت کے احکام ہو، وہ طلاق کے احکام ہو یا نکاح کے احکام ہو، وہ میراث کے احکام ہو یا پھر اور آگے بڑھ کر حقوق مدنی کے احکام ہو، شہری زندگی کے احکام ہو، ہر طرف اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اقوام عالم کی رائے کیا ہے. اور یہ چیز میری تفسیر کے حدود سے نکل کر ایک سیاسی تقریر بھی تک پہنچ جائے گی اگر میں یہ کہوں کہ ہم بھی اس وقت متاثر ہو رہے ہیں اسی انداز سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے اقوام کے پاس ان کا کیا نقطۂ ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ارتکاز پیدا کریں، مرتکز ہو جائیں، قرآن مجید کو اپنا رہبر بنائیں، اور جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ہم ہدایت لیتے ہیں، تو کم از کم کتاب و سنت ہی کو حاجی قرار دے. یہ اب نہیں رہا، یہ اب نہیں رہا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی گائیڈنس چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کی گائیڈنس چاہ رہے ہیں، ہم بین الاقوامی تعلقات کی گائیڈنس چاہ رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کا کیا خیال ہے، رشیا کا کیا خیال ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا کیا رجحان ہے اس مسئلے میں، اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. فقط وہ بینکنگ اور سود ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بینکنگ اور سود سے نکل کر خدا خودی سے لم یزل و لا یزال کے وجود کے تصورات میں بھی ہم اقوام غیر سے متاثر ہیں، ان کے انفلوئنس میں ہیں. اور اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو یوں ڈھالیں کہ دنیا کی نگاہوں میں ہم کانٹا نہ بنے، ہم دوسروں کے لیے خلیص کا باعث نہ ہو. یہ اب ہماری زندگی کا بنیادی اصول ہو چکا ہے. سورہ آل عمران تمام تر اسی نحو پر گفتگو کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، ان کو کیوں دیکھ رہے ہو جو تباہ ہو چکے ہیں، ان پر کیوں نظر جا رہی ہے جو برباد ہو چکے ہیں، جنہوں نے آیات الہی کی تکفیر کی، جنہوں نے احکام الہی کو نہیں مانا، جنہوں نے انبیاء کی عصمت کا خیال نہیں کیا، جنہوں نے رسولوں کی توہین کی، جنہوں نے آیات الہی کی تحریف کی، جنہوں نے پیغام خداوندی کا پاس نہ کیا، ان کا خیال نہ کرو، وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، کہیں تم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ آل عمران کی تفصیل ہے. کل میں نے مختلف مقامات سے اپنے سننے والوں کو یہ بتلایا تھا کہ ہم کس انفلوئنس میں، کس اثر میں ہم مبتلا ہیں. آپ ایک بات اس سلسلے میں اب کریں، سب سے پہلی چیز جس کو قرآن نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایمان کا دھارا جو ہے، ہمارے ایمان کا ایک اہم اور وائٹل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہوئے اور غیب پر ایمان لاتے ہوئے اور نماز کو قائم کرتے ہوئے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، الذین یؤمنون بما انزل الیہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ تجھ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے نازل ہوا ہے. یعنی دونوں امور پر ایمان کی ضرورت ہے، کہ رسول پر کیا نازل ہوا، قبل رسول کیا کتابیں نازل ہوئیں، تعلیم انسانی کا دھارا کس طرح سے آیا، ضرور میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، توریت میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد فرقان کس کو کہتے ہیں، جب تک کہ صحف ابراہیم و موسیٰ پر ایمان نہ ہو، جب تک کہ توریت ضرور و انجیل پر ایمان نہ ہو، قرآن پر ایمان لانے سے کوئی حاصل نہیں ہے. اس لیے بار بار کہا گیا کہ ایک تو آسمانی صحیفوں پر ایمان لاؤ، دوسرے گزشتہ انبیاء پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، نوح کو نبی مانو، ابراہیم کو نبی مانو، موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی مانو، جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ان کو نبی مانو، جن کا تذکرہ نہیں ہوا اور نام نہیں لیے گئے ان کو نبی مانو، فقط اس لیے کہ تم کو اپنا سلسلہ تعلیم معلوم ہو کہ کہاں سے شروع کیا ہے اور انسانیت کہاں تک جانے والی ہے. ایکاؤ درمیان سے تم کو تعلیم نہیں دی گئی، حاجی پر حاجی آئے، رسول کے بعد رسول آئے، نبی کے بعد نبی آئے. وہ قوم جاہل ہے جو تعلیم کے سلسلے کو تسلیم نہ کرے، وہ قوم ان پڑھ ہے جو تعلیم کی کنٹینیوٹی کو تسلیم نہ کرے. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آسمانی صحیفوں کو مانتے ہیں، اور اس سلسلے میں خاتم کتب اور خاتم رسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں کی عام طور پر گمراہی کا باعث عوام کی گمراہی اور علماء کی گمراہی کا باعث فقط یہی ہے کہ کمپیریٹو اسٹڈی نہیں ہے. یعنی انہوں نے یہ کتاب اور یہ کتاب اور یہ کتاب اور مختلف کتابوں کو کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے سلسلہ تعلیم کو نہیں سمجھا. یاد رکھو، جب تک کمپیریٹو اسٹڈی نہیں ہوگی اسلام سمجھنے نہیں آئے گا. درمیان سے جزو تعلیم کو لے کر سمجھنے کی کوشش کرنا ہمیشہ حیران کرے گا. روزہ ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں، آیت روزے کی موجود ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر اسی طرح سے واجب کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے پر روزہ واجب کیا گیا تھا. تو جس قوم کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہودیوں پر روزہ کیسے واجب ہوا، نصرانیوں پر روزہ کیسے واجب ہوا، آدم کے بعد سے ہر نبی نے روزے کو کیا احکام دیے، وہ اپنے روزے کو کیا پہچانے گی. اور جس قوم کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارے پہلے انبیاء کس طرح سے نمازیں پڑھتے تھے، ہر دور میں نمازیں کس طرح سے واجب تھی، ان کے پاس کتنے وقتوں کی نمازیں ہوتی تھی، اس قوم کے پاس خود نماز کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. جہاں یہ پتا نہیں چلے گا کہ دوسرے انبیاء زکات کیسے دیتے تھے، وہاں ہم اپنی زکات کی تعریف نہ کر سکیں گے. جہاں یہ معلوم نہیں ہوگا کسی کو کہ خیبر و احد و بدر سے پہلے ابراہیم کے لیے کتنا جہاد واجب تھا، موسیٰ کے لیے کون کون سے جہاد میں جانا ضروری تھا، انبیاء کون کون جہاد کے میدان میں آئے، اس وقت تک آپ پر صحیح طور پر جہاد کی تعریف واضح نہیں ہوگی. تو اپنے حقائق کو آپ نہ سمجھ سکیں گے جب تک کہ انبیاء ما سبق کے احکام پر نظر نہ جائے، اور انبیاء ما سبق کے احکام پر نظر اسی وقت جائے گی جب کہ اس کا دامن تھامے جو وارث آدم بھی ہو، وارث نوح بھی ہو، وارث ابراہیم بھی ہو، وارث موسیٰ بھی ہو، وارث عیسیٰ بھی ہو. جہاں سلسلے میں توارث انبیاء آئے وہ بتلا سکتا ہے کہ انبیاء ما سبق نے کیا بتلایا. کسی ایک جاہل کو درمیان سے لے لینا جو انبیاء سے واقف نہ ہو، جو کسی کی حراست میں داخل نہ ہو، وہ دین کو کیا سمجھائے گا، دیانت کو کیا بتلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم اور وائٹل پرابلم ہے، اس کو اور ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک، اے رسول ہم نے تیری طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعده، اور نوح کے بعد جو انبیاء آئے ہم نے ان کی طرف جیسے وحی کی تھی، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. اب ان ناموں کے ترجمے کی تو ضرورت نہیں. رسلا قد قصصناهم علیک و رسلا لم نقصصهم علیک. کچھ رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان کیے، کچھ رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ کو ہم نے مقام تکلم پر سرفراز کیا تھا. رسلا مبشرین و منذرین، ڈرانے والے رسول، بشارت دینے والے رسول، کس سے پہلے آئے. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فقط اس لیے ہم نے رسول پر رسول بھیجے, فقط اس لیے ہم نے ہدایت کو لگاتار کر دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی گروہ یہ نہ کہے کہ ہم حجت کے بغیر تھے. یہ سلسلہ انبیاء ہے, ہم نے وہی حکایت نہیں کی. انا اوحینا الی کما اوحینا الی نوح, اسی طرح سے وہی کی جیسے نوح کی طرف وہی کی. والنبیین من بعده, اور دوسرے انبیاء کی طرف نوح کے بعد. اس کے بعد سلسلہ بتلایا, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, اسحاق, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون, سلیمان, داؤد, موسیٰ. ایک سلسلہ, ان سب کی طرف وحی ہوئی. کبھی کسی نے سوچا کیا وحی ہوئی؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ کمپیریٹو اسٹڈی میں, متقابل تحصیل علم میں کبھی سوچا کہ ان کو کیا کہا گیا تھا, ان کے پاس کیا ارشاد آئے تھے؟ وہاں کہا جاتا انا اوحینا, ہم نے وحی کی. انجیل وحی نہیں ہے, انجیل نریشن ہے. آج جو آپ کے ہاتھ میں انجیل ہے وہ قصہ ہے, یا مارک کا دیا ہوا ہے, یا لوک کا دیا ہوا ہے, یا جونا کا دیا ہوا ہے. اور اس طرح سے یہ چار آدمیوں کے دیے ہوئے قصے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت جب کے تارا نکلا تھا ایک بچہ پیدا ہوا, اس بچے کو وائز مین آف بیت لحم ڈھونڈتے ہوئے نکلے اور پادشاہ نے ان کو کہا کہ تم جا کے پتا چلاؤ تاکہ میں اس بچے سے بدلہ لے لوں اور اس کو ختم کر دوں. چنانچہ یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور ان کی جوانی کی زندگی ہے, اور اس کے بعد وہ دار سے چڑھا دیے جاتے ہیں, پہلے ختم ہو جاتی ہے. کسی مقام پہ یہ نہیں کہ اللہ نے یہ کہا اور خدا کا یہ حکم, پھر وہ کہا ہے اوحینا الا اوحینا. قرآن کے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کے لے کے والناس کے سین تک, کسی مقام پہ یہ نہیں ہے کہ یہ محمد نے کہا ہے. اگر کہا بھی ہے تو تقول تم کہو, ایک حکم کے ساتھ ہے, تم کہو. ہمارا حکم ہے تم کہو, تمہاری زبان سے وحی ربانی ادا ہوتی رہے. تو اس طرح سے پہلی منزل جو ہوئی کہ انبیاء پر بھی وحی آئی. تو اب ہم کو ایمان رکھنا پڑتا ہے انبیاء پر کہ سارے انبیاء پہ وحی آئی. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا لا نفرق بین احد منہم, ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ اعلان کریں کہ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے. یہ چھوٹے ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ منجلے ہیں, یہ پتلے ہیں, یہ فرق ہم نہیں کرتے کہ یہ کچھ دور حق پر آئے کچھ دور حق سے ہٹ گئے, یہ فرق نہیں کرتے. ایک راستے پر آئے, لا نفرق بین احد منہم, فقط یہ نہیں, بلکہ ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں, یہ سورہ نساء کی آئے تھے. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں, یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں تفرقہ ڈال دیں. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, اور کہتے ہیں کہ ہم بعض سے ایمان لائیں گے بعض سے ایمان نہیں لائیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لے. اولئک هم الکافرون حقا, یہ کافر ہیں. ان چیزوں سے کافر ہو گئے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ خدا اور یہ رسول یہ دونوں میں فرق ہے. فرق یقیناً ہے, خالق ہے, مخلوق ہے, عالم ہے, یہ اس سے علم کو حاصل کرتا ہے, وہ قدیم ہے, یہ حادث ہے. فرق ہے نہیں, قانون میں, حکم میں, ہدایت میں, راہ دکھلانے میں, پیغام کو پہنچانے میں. جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول نے پہنچایا. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, کافر یہ چاہتے ہیں کہ خدا میں اور اس کے رسول میں فرق پیدا کر دیں. تو اب پتا چلا کہ آپس میں بھی فرق نہیں ہے, حکم ایک ہے. اللہ کے حکم میں اور رسول کے حکم میں بھی فرق نہیں ہے, وہ نہیں ہو کے ابراہیم. میرا غور کر رہے ہیں, یہ دو منزلیں ہوئی. جب دو منزلیں ہوئی تو پتا چلا کہ رسالت ایک سلسلہ ہے. میں اسی کو ثابت کرنا چاہتا تھا, رسالت ایک سلسلہ ہے, اور اسی سلسلے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ایمان لائے جو رسول پر نازل ہوا, اور ایمان لائے جو ابراہیم پر نازل ہوا، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، اور ما اوتی النبیون، اور سارے انبیاء کو جو چیزیں عطا ہوئی ان سب پر ایمان لائے. یہ سلسلہ کیوں؟ یہ بار بار قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ دیکھو ایمان اکیلے پر نہیں لانا ہے، محمد سے سلسلہ انبیاء پر ایمان لانا ہے، سلسلہ کتب پر ایمان لانا ہے. فقط اس واسطے، فقط اس واسطے کہ دنیا جان لے کہ نیکی، خیر، حق، حسن، عدل، علم شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی سلسلے میں جائے گا. اس کو سمجھنے کی پھر کوشش کریں. بار بار قرآن نے کہا، قرآن شروع ہوتا ہے اسی طرح کہ للمتقین، متقین کی تعریف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی تعریف کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور متقین کی تعریف کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ کا نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو کچھ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہ مان لے کہ انبیاء کا سلسلہ ایک ہے، انبیاء کے حکم میں اور خدا کے حکم میں فرق نہیں ہے. یہ سب سلسلے اسی لیے بتلائے گئے کہ حق کا رشتہ ایک ہے، عدل کا سلسلہ ایک ہے، حسن ایک ہی راستے میں ملے گا، صحیح اضافتیں اور صحیح نسبتیں ایک ہی راستے میں ملیں گی. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اس کو بھی مختلف نہ جانو، اس کا بھی سلسلہ ایک ہوگا، اس کا بھی سلسلہ ایک ہوگا. وہ فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حامان ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، وہ کوئی ہو، اگر وہ سلسلہ حق و خیر سے نہیں ہے تو وہ کسی اور سلسلے سے ہے، مگر سلسلہ اس کا بھی ایک ہے. تو اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ، انزلنا الفرقان، انزل الفرقان، ہم نے فرقان کو نازل کیا تاکہ حق و باطل میں فرق معلوم ہو جائے، تاکہ سلسلے سمجھ میں آئے، تاکہ سلسلے سمجھ میں آئے، راستے معلوم ہو جائے کہ کس راستے پر آدمی کو چلنا ہے، کس راستے پر آنا ہے. اگر ایمان کے راستے پر آنا ہے تو ہمیشہ اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارا ایک ماضی ہے، ہمارا ایک ماضی ہے، اور اسی ماضی کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یونس، ہود، سلیمان، ایوب، بلقیس، جتنے نام، وہ سب ایک سلسلہ. اگر وہ سلسلہ ماضی کا ہے تو پھر کٹتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، بار بار منوایا کہ مانو ماضی کے سلسلے کو، فقط اس لیے کہ کہیں مستقبل کے سلسلے سے دور نہ ہو جاؤ. بغیر ہدایت کے دنیا نہیں رہتی، بغیر ہدایت کے زمانہ نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں جب کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ اس سلسلے کو مانو، اس سلسلے کو تسلیم کرو، وہاں ایک عجیب و غریب بات نصرانیت کی طرف سے آئی، جس کو میں کہہ رہا تھا انفلوئنس آف کرسچینٹی اپن مسلم. مسلمان کیا متاثر ہوئے اور کس طرح سے متاثر ہوئے؟ اس طرح سے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میور نے کہا، یہ میور ہمارا سبحانہ نگار ہے ختمی مرتبت کا، اس نے کہا اور جبن نے بھی ایک مقام پہ کہا، اور اس طرح سے بڑے بڑے مستشرقین نے کہا کہ اسلام میں کوئی انوکھا پن نہیں ہے، کوئی نیا پن نہیں ہے، توحید پہلے بھی تھی، رسالت کا تصور پہلے بھی تھا، قیامت کا تصور پہلے بھی تھا، نمازیں پہلے بھی تھیں، روزے پہلے بھی تھے، زکات پہلے بھی جاری تھی، آمس گیون اور چیریٹی کی تقسیم پہلے بھی تھی، کوئی نیا پن اسلام میں نہیں ہے، اوریجنالٹی نہیں. اب پڑھے لکھے مسلمان لندن سے واپس آئے، اور انہوں نے کہا تھا آپ پاس اوریجنالٹی کیا، آپ پاس نیا پن کیا، انوکھا پن کیا؟ ابھی یورپ گئے تعلیم کے لیے، اب جو واپس آئے تو یہ فکر لے کر آئے کہ آپ پاس نیا پن کیا. تب ان سے پوچھنا ہے کیا نئے پن سے ایمان لائیں گے؟ پہلا مسئلہ، کیا نئے پن سے ایمان لائیں گے کہ کوئی بات نہیں ہو تو ایمان لائیں؟ نہیں، خود ایمان کے معنی یہ ہے کہ تم کو کسی ایسی بات پر جبر نہیں کیا گیا کہ جس بات کو تمہارے آبائے اولین کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو. الم یاتکم ما لم یاتکم بعده آباؤکم الاولین, کیا تمہارے سامنے کوئی ایسی چیزیں پیش کی گئی کہ تمہارے باپ دادا اس سے بے خبر تھے؟ نہیں. دوسری چیز ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, جو دور آدم میں ہو کہ نوح کے دور, جو ابراہیم کے دور میں ہو کہ موسیٰ کے دور, ایک دین ہے, ایک سلسلہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک صراط مستقیم ہے. صرف تعلیم کے گریڈ جماعتیں الگ الگ ہیں. نو انسانی ایولیوشن میں ہے, ترقی کے عالم میں, ارتقا کے عالم. میں غور سے سنیے, چاہے میں اسی سبجیکٹ کو ختم کر کے آج تقریر کو ختم کروں. نو انسانی ایولیوشن کے عالم میں, ایولیوشن آپ سمجھتے ہیں ارتقا, ارتقا خود آپ کو معلوم ہے, ہم میں اور آپ میں موجود ہے, ہم میں اور آپ میں موجود ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. تو یہ خود ہم میں ایولیوشن موجود ہے کہ کبھی نطفہ تھے, کبھی علقہ ہوئے, کبھی مضغہ ہوئے, کبھی ہڈیاں بنی, کبھی جسم تیار ہوا, کبھی یہ حیات آئی, پھر سفلی, پھر بچپن, پھر جوانی, پھر ضعیفی. یہ سب ایولیوشن ہے. ارتقا بالکل اسی طرح قوموں کا ارتقا, جیسے آپ کا ارتقا ہے قوموں کا ارتقا ہے. کبھی قوم بھی عالم نطفیت میں تھی, کبھی قوم بھی عالم علقیت میں تھی, کبھی قوم بھی عالم مجبیت میں تھی, کبھی قوم میں بھی کسلی تھی, کبھی قوم میں بھی جوانی تھی, کبھی قوم میں بھی ضعیفی تھی. تو اس طرح سے قوم میں بھی ہولی ہے, انسانیت میں بھی ہولی. تو ظاہر ہے جس طرح اس بچے کی تربیت کی جاتی ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہو, اور جیسے اس جوان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہی دودھ پیتا بچہ جب جوان ہو گیا تو اس کی جو تربیت کی جاتی ہے, دونوں میں فرق تو ہوگا. تربیت کرنے والے دونوں استاد ہیں, دونوں محبت کرنے والے ہیں, دونوں ساتھنے والے ہیں. ایک کسی کا نگراں ہے, ایک جوانی کا نگراں ہے. بالکل اسی طرح اقوام عالم قوموں کی کسی کے زمانے میں کوئی نبی آیا, اس کی لڑکپن میں کوئی نبی آیا, اس کے جوانی میں کوئی نبی آیا, اس کے کمال پر کوئی نبی آیا. اسی طرح سے انبیاء ہر دور میں آئے, سب کو ماننا لازم ہے. سب استاد تھے, سب استاد تھے, سبوں نے تکمیل کی فکر کی. تو جس طرح سے تکمیل کی فکر ہوئی تو کچھ باتیں بچپن میں بتلائی گئی, اس کی تفصیل جوانی میں دی گئی, کچھ باتیں جوانی میں بتلائی گئی, اس کی تفصیل کمال پر دی گئی. بالکل یہی حال بھی ان کا ہے. ابراہیم نے کچھ احکام دیے, اس کو تکمیل کی, اس کی ختمی مرتبہ. نوح کے زمانے میں کچھ احکام تھے, اس کو درجہ کمال کو پہنچایا, ختمی مرتبہ. تو یہی وہ منزل ہے, جبکہ یہ نہیں کہا گیا پیغمبر سے کہ آج ہم نے دین کی بنا ڈالی, بلکہ یہ کہا آج ہم نے دین کو کامل کیا. تکمیل دین ہے, اتمام نعمت ہے ختم المرسلین کے بعد. وہاں یہ پوچھنا نہیں ہے کہ اوریجنلٹی نہیں ہے, اوریجنلٹی تو پھر ابتدا ہے, اوریجنلٹی تو پھر آغاز ہے کہ بھائی نیاپن ہے, نیاپن ہے. مستقل مسئلہ ہوگا کہ نیا کیا ہے اور پرانا کیا ہے, یہ ایک فلسفے کا مسئلہ ہوگا. اور اس مسئلے پر پڑھے لکھے آدمیوں کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس تصور کیا ہے نئے پن کا. دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم, یعنی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ٹیلی ویژن نیا ہے, یا تار برقی کے پیغامات نئے ہیں, تو اس سے بھی کہا جا سکتا ہے نیاپن. مگر سوال یہ ہے کہ جن نوانی کے ساتھ, جن عناصر کے ساتھ, جن اجزاء کی ترکیب تاکہ یہ ایجادات آ رہے ہیں, وہ تو عالم خلقت میں پہلے سے موجود تھے نا. یعنی وہی عناصر ہیں, وہی اجزاء ہیں, وہی نوامی ہیں, وہی آب و خاک و باد و آتش سے بنائے ہوئے 92 ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہیں. وہ انہیں کا انہیں کی ترکیب کی ایک صورت ہے, انہیں کو کنٹرول کرنے کی ایک صورت ہے, انہیں سے طاقت پانے کی اور انہیں کو کام میں لانے کی ایک صورت ہے جو آپ نے اختیار کی ہے. اس طرح سے قدیم و جدید پر نظر کرنا اضافتیں ہیں. یہ اضافتیں اضافی ریلیٹو ہے, ریلیٹو. یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی چیز اوریجنل نہیں ہے, یہ دین کی توہین ہے اور خود دین کی تعریف کے خلاف ہے.
جن لوگوں کو سمجھنے کو بھی دن کی تاریخ کے خلاف البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز پہلے تھی مگر نماز کی یہ صورت نہ تھی. قطعی مرتبت نے نماز کو واجب کیا, احکام دیے, جب احکام دیے تو بتلایا کہ واجب کیا ہے, جب بتلایا کہ واجب کیا ہے تو بتلایا مقدمہ واجب کیا ہے, جب یہ بتلایا کہ مقدمہ واجب کیا ہے تو اس کی تیاری کے لیے انسان کو آمادہ کیا, تو اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کن نجاست آمادگی کے کیا معنی ہے, اس کو اس درجہ استعمال پر پہنچا دیا کہ اس کے بعد اب نماز میں کوئی اور تکلیف کی صورت نہیں ہے. کسی طرح سارے احکام مکمل ہو گئے, سارے احکام مکمل ہو گئے. تو وہی ایک سلسلہ فکر ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک آیا اور اس کی تکمیل ہو گئی, اس کی تکمیل ہو گئی. اور اسی طرح سے ہادی ہر دور میں آتا ہے, ہادی ہر دور میں آتا ہے. نازک مسئلہ ہے, جس مقام پر پہنچ کے اگر کوئی اجنبی بولنے والا ہو تو ٹھوکر کھا جائے. اور وہ یہ جیسے ہی زبان سے نکلا ہادی ہر دور میں آئے تو ان کا پھر اب سوال یہ, پھر اب اس حادیت کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں کہ اگر سلسلہ آدم سے رہا ہے, اگر سلسلہ انبیاء باقی ہے تو آپ کیا صورت ہے؟ اگر میری بحث پر آپ نے غور کر لیا ہے تو آپ کو خود اس کا علم ہوگا کہ انسان جب بچپن سے جوانی میں آتا ہے, جوانی سے جب اور کمال پر پہنچنے اور سمجھنے سے آتا ہے تو ایک عجیب و غریب منزل پر انسان پہنچتا ہے, اور وہ منزل بڑی نازک, اور وہ منزل یہ کہ بچپن میں استاد تھے, استاد نے اصول بتلائے, جوانی میں اساتذہ تھے, اساتذہ نے اصول بتلائے, اب ان اصول کی بنیاد پر خود اس کی کریٹو نیچر, خود اس کی تخلیق پسند طبیعت, خود اس کی سنا طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچوں, میں کسی نتیجے پر پہنچوں. تو اب یہ اپنے کمال کی منزل پر یہ تو جانتا ہے کہ استاد کہاں, مگر یہ چاہتا ہے کہ استاد کے دیے ہوئے اصولوں سے میں خود کسی ایسے نتیجے پر پہنچوں جو اس کو پسند ہو. کسی کو کہتے ہیں اشتہار, اسی کو کہتے ہیں اشتہار. جس قوم میں اشتہار نہیں ہے وہ قوم درجہ کمال پر نہیں پہنچ سکتی. اس واسطے خاص دور ہوتا ہے کمال انسان میں جہاں استاد کا غائب ہونا ضروری ہے, خاص دور ہوتا ہے کمال انسانیت میں جہاں استاد کا غائب ہونا ضروری ہے. اگر سامنے رہے تکلیف نہیں ہوتی, آپ سمجھ, اگر سامنے رہے تکلیف نہیں ہوتی, اس لیے ہر بات سے پوچھے گا, ہر بات سے پوچھے گا, اب یہ بتلا دیجیے, اب یہ بتلا دیجیے. تو اس کے معنی یہ بچپن ہے, پھر بچپن ہے, پھر جوانی ہے, ہر قدم پر پوچھ رہا ہے اب بتلا دیجیے, اب بتلا دیجیے. تو کمال رحمت ہے استاد کی کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے, کہ اب تم سوچو, اصول دے دیے, پرنسپل دے دیے, طریقے بتلا دیے, آئین سکھلا دیے, ایک تصویر دے دیا, اپنے عمل کو سامنے رکھ دیا, ان ساری میں ڈالا. یہ ہے گفتگو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں نیا پن کیا ہے. میں پوچھتا ہوں مسئلہ کون سا نیا ہے؟ بہت سمجھ رہے ہیں, کون سا مسئلہ نیا پیدا ہو گیا؟ مالیات میں کون سا مسائل پیدا ہو گئے کہ اسلام میں کوئی نیا پن نہیں ہے؟ کیا چیز پیدا ہو؟ لین دین کے معاملات میں کیا نیا پن پیدا ہوا؟ ازدواجی زندگی میں کیا نیا پن پیدا ہو گیا؟ طلاق ہو, نکاح ہو, رضاعت میں کیا نیا پن پیدا ہو گیا؟ انسان کے تعلق سے بین الاقوامی ریلیشنس میں کیا مسائل پیدا ہو گئے؟ انٹرنیشنل ریلیشنس میں کیا مسائل پیدا ہو گئے؟ آخر کیا بات پیدا ہو گئی کہ جہاں ہم پریشان ہو گئے, اتنی باتیں تو نہیں ہو گئی, دین پرانا ہے. نہیں, اگر آج سے ایک کروڑ برس کے بعد بھی یہی دنیا ہے تو جب بھی وہی لطفہ, وہی تفلی, وہی لاسپن, وہی جوانی, وہی کسمی کی لذت ہے, وہی لڑکپن کی خواہش ہے, وہی جوانی کی باتیں, وہی انسانوں کے خواہشات, وہی طلب در, وہی طلب جا, وہی استبداد, وہی ظلم, وہی حکم, وہی انجام, وہی نجات, وہی عذاب. کسی بدلنے والی نہیں ہے, کہیں کسی مقام پر بدلنے والی نہیں ہے. اور اگر بدلنے والی نہیں ہے تو احکام بھی آپ کے لیے مکمل ہے. فرق اتنا ہے, فرق اتنا ہے کہ روزہ آپ کا واجب ہے, یہ طے کرو کہ آپ بیمار ہیں یا نہیں, یہ استاد کا کام نہیں, یہ استاد کا کام نہیں ہے. یعنی احکام موجود ہے, اپنی نسبت سے دیکھو کہ تمہارے لیے اس وقت کیا ضرورت ہے, تمہارے تعلق سے اشتہار ہے. میں نے کوئی پردے میں ہے اور بتلا رہا ہے کہ اپنی حالت کو غور کرو, اپنی نسبت سے دیکھو. نماز ہے, ویسے پڑھنا چاہتے ہو تو دیکھو, دیکھو کہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھو گے, لیٹ کے پڑھو گے, اشاروں سے پڑھو گے. دیکھو کہ ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ہٹ کو جا سکتے ہو, احساس نہیں لگاتے ہیں, مگر اپنی استعداد کو دیکھو, اپنی صلاحیت کو دیکھو, اپنی استطاعت کو دیکھو, اپنی قابلیت کو دیکھو کہ تم میں کتنی قابلیت ہے. یہی وہ مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے فروعی مسائل. جہاں فروع ہے وہاں اجتہاد ہے, جہاں اجتہاد ہے وہاں حاجی مطلق کا سامنے رہنا مجر ہے. میرے جملوں پر غور کیجیے, سامنے رہنا مجر ہے, انسانیت کے کمال کے لیے مجر ہے. سامنے آ جائے تو پھر پوچھتے رہو گے, سامنے آ جائے پھر پوچھتے رہو گے. ہر فن کا یہ عالم ہے. شاعر اس نے شعر کہنا شروع کیا, استاد نے بتلا دیا میاں عروج یہ ہے, بحر یہ ہے, قافیہ یہ ہے, ردیف یہ ہے, یہ محاورہ درست ہے, یہ محاورہ صحیح نہیں ہے. اب کہتے چلے کہتے چلے, ایک جوانی آئی جب تک ہو سکا استاد کو بتلا دیا. اب ایک وقت آیا اب بتلاتے نہیں ہے مشاعرے میں پڑھنے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ خود وہ انا کو ٹھیک لگتی ہے. لیکن میں خود کچھ کہہ سکتا ہوں, میں خود کچھ سوچ سکتا ہوں. اگر آپ نے پوچھا بھی تو آپ یہ کہتے ہیں ہاں فلاں کو بچپن میں دکھایا کرتا تھا, ڈاکٹری طب, یعنی آپ نے پڑھا ہے, کالج میں تعلیم پائی ہے, ایم بی بی ایس کی ڈگری لی ہے, مگر اس کے بعد جب آپ ڈاکٹر ہو چکے ہو, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس مسئلے میں فلاں ڈاکٹر صاحب سے آپ مشورہ کیجئے یا پوچھ لیجئے, تو اگر ایکسپرٹ ہے تو پھر تو پوچھ لے گا, اور اگر نہیں بار بار یہ کہا جائے کہ نہیں آپ کسی سے علم حاصل کر کے ہمارا علاج کیجئے, تو خود اس کو ناگوار گزرے گا, آپ کا علاج تو ہو جائے. ہر فن کا یہ عالم ہے. انجینئر چاہتا ہے کہ میں اجتہاد کروں, ڈاکٹر چاہتا ہے میں اجتہاد کروں, شاعر چاہتا ہے میں اجتہاد کروں, حکیم چاہتا ہے میں اجتہاد کروں. سب سارے علوم کا کمال ہی یہ ہے کہ فطرت انسانی ایک موقع پر استاد سے آزاد ہونا چاہتی ہے. اور کہتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے کوشش کریں, انڈیپینڈنٹ ہو کر کوشش کریں. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں بار بار یاد دلایا سلسلہ رسل کو کہ ہم نے اتنے انبیاء بھیجے, وہی کی کیفیت کو بتلایا کہ ہم نے بار بار وہی اور تین طرف وہی. لیکن اب نبوت ختم ہوئی, یہ آخر کتاب ہے, یہ آخر قانون, یہ اتمام نعمت ہے, یہ اکمال دین ہے. قیونیت ہماری باقی ہے. ہم ہر شے کی تربیت کرنے والے ہیں, ہم ہر شے کی کل قط کے ساتھ ساتھ ہیں, اور ان سب چیزوں کے ساتھ اب درجہ کمال پر پہنچ کر انسانیت کا یہ لازمہ ہے کہ وہ اپنے عقل پر زور دے, اپنی فکر پر زور دے, اور دیکھو بھائی سمجھنے کی کوشش کرو, اور جو چاہتا کلیکٹڈ ہے, یعنی جو سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے, جو آپ کے پاس ماضی کے خزانے جمع ہیں, جس کی بنیاد پر آپ فکر کی عمارت بنا رہے ہیں, ان سے غافل نہ ہو جاؤ, ان کو تباہ نہ کرو, ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. اس لیے کہ اس میں تباہی ہے. یہی وہ منزل ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ, وہ لوگ جو آیات الہی تکفیر کرتے ہیں. یہ ہمارا جیتا ہے, آیات الہی ہمارا جیتا ہے, ہمارا خزانہ ہے, ہمارا کلیکشن ہے, ہمارا سرمایہ ہے. ہمارے لیے وہ سارے آداب شمار آیات الہی میں موجود ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا, ہم کو کیا تعلیم دی گئی, ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد, ان کے لیے شدید عذاب, شدید عذاب. اور پھر یاد رکھنا واللہ عزیز انتقام, اور اللہ بڑا غالب ہے, بڑا غالب انتقام لیتا ہے. آپ پریشان ہوں گے, اردو میں یہ لفظ انتقام بدلے کے معنی میں آتا ہے. آپ نے لے لیا انتقام, شریعت میں لفظ انتقام کے معنی یہ ہے گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا دینا انتقام ہے. اس لیے نہ خدا کو رنج ہے نہ خوشی ہے, تو انتقام بدلے کے معنی میں نہیں لیتا کہ ہاں ہاں اس نے ایسا کیا اب بدلہ لوں گا ایسا, بلکہ اس کے کیے کی سزا دوں گا. لفظ انتقام کے معنی یاد رکھیے, یعنی گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا کا مل جانا یہ انتقام ہے. زبان شریعت اردو میں ہم کہتے ہیں انہوں نے انتقام لے لیا, انہوں نے بدلہ لے لیا, یعنی انہوں نے اپنی تسلی کر لی. اللہ کو تسلی کی ضرورت نہیں ہے, لفظ سمجھ رہے ہیں, ان کے دل کی تشفی ہو گئی, ان کی پیاس بجھ گئی بدلہ لے کے. اللہ کے لیے تشفی نہیں ہے, اللہ کے لیے تسلی نہیں ہے, اس کو نہ تسلی چاہیے نہ تشفی چاہیے نہ دلاسا چاہیے. اس لیے وہ آپ کے معنی میں منتقل نہیں ہے, مگر عذاب ضرور آتا ہے. میں اس کو ختم کر رہا ہوں. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ عذاب قیامت میں آتا ہے, عذاب دنیا میں آتا ہے, عذاب دنیا میں آتا ہے اور یہی آتا ہے. اور کس طرح سے آتا ہے عذاب؟ عذاب اس طرح سے آتا ہے, میں ذرا دو چار منٹ پانچ سات منٹ اپنے وقت کے اندر اور آگے بڑھ رہا ہوں, تاکہ جیسے جیسے یہ تقریریں آگے بڑھتی جائیں ہم سورے کے اختتام تک کامیابی سے پہنچنے کی کوشش کریں. اس لیے بہت سے مسائل ایک جگہ آ رہے ہیں, سلسلے کا بھی خیال رکھیں. عذاب دنیا ہی میں آتا ہے, اور کس طرح سے آتا ہے؟ اس طرح سے آتا ہے دولت دے کے عذاب, اولاد دے کے عذاب, دنیا کا تبکر دے کے عذاب, دنیا کی وجاہتیں دے کے عذاب, تمدن دے کے عذاب, ساری جذبتیں دے دی اور عذاب. اور آیت کلام مجید کی ہے لا تعجبک, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, فلا تعجبک اموالہم وہ اولاد, ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت کہیں تجھ کو حیران نہ کر دے اے رسول, کہیں تو حیران نہ ہو. اتنی دولت, اتنا بڑا قبیلہ, اتنی اولاد. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا, اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسی مال سے اور اسی اولاد سے ان پر اس دنیا میں عذاب نازل کرے. یہی مال عذاب ہے, یہی اولاد عذاب. اب جن پہ تجربہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ مال کیسے عذاب ہوتا ہے. سورت کے پائے پھر رہے ہیں, کوئی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے, آگے آگے دوڑ رہے ہیں. مال ہے, مال ہے, مگر دوڑے جا رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک, پیچھے پیچھے وارنٹ ہے, سامنے سامنے خود ہے, چلے جا رہے ہیں. پروردگار اتنی دولت دے دی, نہیں دولت دے دی, عذاب دیا. آیت موجود, آیت موجود ہے کہ بلا توجب کا اموالہم و اولادہم, ان کے مال کی کثرت, ان کے اولاد کی کثرت, کہیں تجھ کو حیرت میں نہ ڈال دے, کہیں تو حیران نہ ہو جائے کہ اللہ اتنی دولت ہے, اتنی اولاد ہے, اتنے بڑے قبیلے ہیں, اتنا اقتدار ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, دنیا میں عذاب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں عذاب تو بعد میں آئے گا مرنے کے بعد, نہیں, عذاب شروع ہو چکا, عذاب شروع ہو چکا, امتحان شروع ہو چکا, ہر آن عذاب. سورہ توبہ کی یہ آئے پیش نظر رہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اولاد سے اور مال سے ہم عذاب نازل کرتے ہیں. تو کسی کو, کسی کو سلطنت دے دی, تو استدلال ہمارے سامنے اگر کوئی یہ کرے कि अगर ये हक पर न होता तो सल्तनत क्यों दी जाती?
अगर कोई शख्स शाम की हुकूमत से खारिज हो जाए और सरे हुसैन तख्ते पिलाने आए और कोई हमसे यह इस्तेमाल करे कि अगर यजीद हक पर न होता तो हुकूमत कैसे मिलती?
सूरह तौबा की आयत मौजूद है, देखता है इसलिए कि हुज्जत मुनक़ता हो जाए, कयामत के दिन कहीं कोई ये न कहने पाए कि अगर इख्तदार मिलता तो इस घराने की खिदमत करते, अगर इख्तदार मिलता तो रसूल की पतलाई हुई बातों पर चलते। इख्तदार भी दे दिया,
इख्तदार भी दे दिया, लेकिन इसी दुनिया में आजाद नहीं, आजाद नहीं, आजाद
इख्तदार दिया, कबीला दिया, कबीला इतना बड़ा कबीला क्या आपको मालूम है?
तारीखें लिखी गई उमय्याई
उमवी खानदान और अमवी खानदान की तारीखें लिखी गई, इतना बड़ा कबीला, एक उमय्या की औलाद। रूए जमीन तो फैल गई, मगर जब अजाब आया कुछ न
कुछ न रहा, एक शख्स ने भाग के पनाह ली उंदलुस में, स्पेन में हुकूमत कायम की
और कुछ सदियों के बाद वहां से भी वो नस्ल खत्म हो गई और पता चला इन्ना शानिहका हुवा लफ्ता,
उस वक्त पता चला इन्ना शानिहका हुवा लफ्ता तेरा दुश्मन दुमबरीदा है, वो नफल रहने के लिए नहीं है। लोग परेशान थे, 200 बरस हो गए अभी तक अजाब नहीं आया, 300 बरस हो गए अभी तक अजाब नहीं आया, ये 200, 300, 400 बरस ये हमारी इजाफत से है, अल्लाह की इजाफत से नहीं है। उसके पास तो आने वाहिद है,
आने वाहिद है,
और मोहलत दो, और मोहलत दो, और मोहलत दो, आकर देखो कि ये किस मंजिल तक जाते, तो दौलत और दुनिया भी आजाद थी। और जब उसने असर से कहा अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा, तो शहजादी का इन अपने सारे दरबार की आयत की तिलावत की, वो यही थी कि ला यहसबन الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما, काफे तो ये नखियाल कर रहे कि हमने उनको अच्छा समझ के मोहलत दी है, हमने इसलिए मोहलत दी है कि ये गुनाह पर गुनाह करते जाए ताकि अजाब पर अजाब ज्यादा होता है। ये है मुफस्सिरीन कुरान, ये है तालियान कुरान, ये है वो जो कुरान के साथ है और कुरान जिनके साथ कयामत तक रहेगा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदावंद वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारे अमवात को बख्श, हमारे जिंदों पर रहम फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, हमारे बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, ताजी फरमा।